الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، آج میں یہ چاہتا ہوں کہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی جو چند وصیتیں باقی ہیں وہ پوری ہو جائیں، کیونکہ آئندہ منگل کو شعبان کی 15ویں شب، جس کو شب برات کہتے ہیں، وہ قریب آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اس وقت اس کے بارے میں کچھ باتیں بیان کرنا انشاءاللہ مناسب ہوگا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ رمضان شریف قریب آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، تو پھر رمضان شریف کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کرنا انشاءاللہ مناسب ہوں گی. تو آج میں کوشش کروں گا کہ مختصر طور پر یہ وصیتیں حضرت کی قدر وضاحت کے ساتھ بیان کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق دیں اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وصیت نمبر 11 یہ ہے کہ سخت مزاجی اور سلح خوئی کی عادت نہ ڈالیں، رزق اور ضبط و تحمل کو اپنا شعار بنائیں. یہ بڑی اہم وصیت ہے، انسان کو انسان بنانے والی وصیت ہے. اور ایک ہوتا ہے ظاہر کے اعتبار سے انسان، اور ایک ہوتا ہے حقیقت کے اعتبار سے انسان. دونوں کا زمین و آسمان کا فرق. ظاہر انسان تو سارے اصلی اور حقیقی انسان شاذ و نادر ہوتا ہے، شاذ و نادر کوئی ہوتا ہے. اور حقیقی انسان وہ ہوتا ہے جو اچھے اچھے اخلاق سے آراستہ ہو، بد اخلاقیوں سے بچنے والا، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرنے والا، بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے والا. ایسے انسان اور ایسے مرد عورت تو بہت ہی کم ہوتے. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مدنی شریف میں ایک حکایت بیان فرمائی ہے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ جن کو دوپہر کے وقت بازار میں چراغ دے کر کوئی چیز تلاش کر رہا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر حیران ہوئے، حیران اس لیے ہوئے کہ دوپہر کا وقت ہے، سورج آسمان کے بیچوں بیچ ہے، ہر جگہ دھوپ پھیلی ہوئی ہے، بازار کا کونا کونا دھوپ سے روشن ہے، پھر چراغ جلانے کی کیا ضرورت پیش آئی کہ چراغ جلا کر کے اس کی روشنی میں کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے، بھائی سورج کی روشنی کم ہے کیا؟ خیر لوگوں نے اس سے پوچھا، ارے بھائی کیا تلاش کر رہے ہو؟ کوئی ڈالر کھو گیا ہے کیا؟ کہ سونے کی ڈلی گم ہو گئی ہے، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اس نے کہا میں انسان ڈھونڈ رہا ہوں، میں انسان تلاش کر رہا ہوں. تو اور زیادہ لوگ حیران ہوں، دوپہر کا وقت ہے، بازار کے اندر انسان تلاش کر رہا ہے، حالانکہ بازار انسانوں سے بھرا ہوا ہے، دکانوں پر دکاندار بیٹھے ہیں اور خریداروں سے دکانیں بھری ہوئی ہیں اور کھوے سے کھوا چل رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں انسان تلاش کر رہا ہوں. لوگ ہیں بھائی یہ کیا گھوم رہے ہیں، یہ کیا انسان نہیں، تم کو ایسے کون سا انسان تلاش کر رہے ہو جو تم کو نہیں مل رہا، اور سورج کی روشنی بھی کافی نہیں ہے اور چراغ کی روشنی بھی تم کو استعمال کرنی پڑ رہی ہے، اور اتنے سارے آدمی آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، پورا بازار مردوں اور عورتوں سے بھرا ہوا ہے، اور تم کہہ رہے ہو میں آدمی تلاش کر رہا ہوں، عجیب آدمی. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے جواب دیا کہ یہ جو بازار میں آدمی نظر آ رہے ہیں یہ بس شکل و صورت کے اعتبار سے آدمی ہیں، یہ باطن کے اعتبار سے اور حیثیت کے اعتبار سے انسان نہیں ہے. میرے کوئی بھیڑیا ہے، کوئی شیر ہے، کوئی چیتا ہے، کوئی لومڑی ہے، کوئی کتا ہے، کوئی بلی ہے، شکل تو ان کی انسانوں جیسی ہے لیکن حقیقت میں یہ انسان اس سے خارج ہے. مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں این مردانن ایہا صورتن نیسن آدم خلاف آدمن، یہ انسان نہیں ہے، انسان کے روپ میں ہے. یہ انسان جیسے ان کی دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، ایک ناک ہے، ایک منہ ہے، 32 دانت ہیں، ایک زبان ہے، دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں، سر ہے، ایک پیٹ ہے، یہ شکل ہے ان کی انسانوں سے. یہ انسان نہیں ہے، انسان کے روپ میں ہے. اور میں اصلی انسان تلاش کر رہا ہوں جس کو واقعی انسان کیا کہا جا سکے. تو بھائی اصلی انسان بتا بھائی، اصلی انسان کیسے کہہ دیں؟ تو میں آدمیت لام شاموں کو اس نے آدمیت رضائے دوست نے کہ دو ہاتھ دو پیر دو کان دو آنکھ پیٹ پیٹ کا نام انسان نہیں ہے. انسان وہ جس کو اللہ کی رضا ہے، اللہ پاک کو وہ محبوب ہو، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو، اس کا تابع دار ہو، حسن اخلاق سے مالا مال. جس کو یہ بات حاصل ہے وہ صحیح معنی میں انسان ہے، اور جس کو یہ حاصل نہیں ہے تو چتر کتنا ہی حسین ہو، کتنے خوبصورت ہو، کتنے صحت مند ہو، کتنے طاقتور ہو، کتنے ظاہری اعتبار سے ہو، انسانی خوبیوں سے مالا مال ہو، وہ بس انسان کی شکل میں ایک ڈھانچہ ہے، حقیقت میں اس کے اندر انسانیت نہیں. پھر انہوں نے ایک مثال بھی دی بڑی شاندار کہ بس گھر بصورت آدمی آدمی انسان ہو جائے، احمد و ابو جہل ہم یکساں ہو جائیں. کہ اگر صرف ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے انسان واقعی انسان ہوتا تو پھر سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ابو جہل میں کوئی فرق نہ ہوتا. لیکن سب جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اکمل، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع ہے، اور ابو جہل سب سے بدتر مردود اور ملعون ہے، اور حضور کی امت کا فرعون ہے. حالانکہ ظاہری اعتبار سے تو آزا سب کے دونوں کے برابر ہی ہے، لیکن حضور اللہ تعالیٰ کے محبوب اور رحمت للعالمین ہے، اور وہ مردود اور اس کے اوپر لعنت ہے اللہ اس کے رسول. اتنا بڑا فرق کیسے ہو گیا؟ اسی وجہ سے ہوا کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کا خود فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم. آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، اور وہ انتہا درجے کی بد اخلاقی سے میں مبتلا ہوں. معلوم اصل انسان جو ہوتا ہے وہ حسن اخلاق کی وجہ سے، اور بدترین انسان بد اخلاقی کی وجہ سے ہوتا. جتنے اخلاق خراب ہوں گے اتنا ہی وہ بدتر ہوگا. شاہ ظاہر میں کیسے حسین ہو جائیں گے؟ اور جتنا کسی کا ظاہری روپ کتنا ہی خراب سے خراب ہوگا، لیکن باطن میں اس کو اللہ نے حسن اخلاق کی نعمت سے نوازا ہوگا، وہ حقیقت میں حسین اور جمیل ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب اور مقرب ہوگا، اور حقیقت میں انسان کے لانے کے لائق ہوگا. کس نصیحت میں یہ فرما رہے ہیں کہ تمام حضرت نے سارے اخلاق کی جڑ اختیار کرنے کی وصیت فرمائی ہے، اور ساری بد اخلاقیوں کی جڑ سے بچنے کی وصیت فرمائی ہے. سارے اخلاق کی جڑ نرم مزاجی، ساری بد اخلاقیوں کی جڑ تیز مزاجی ہے، مزاج میں غصے کا ہونا ہے. جو تیز مزاج ہوتا ہے غصے باز ہوتا ہے، بس وہ سمجھو ساری بد اخلاقیوں میں مبتلا ہے. اور جو نرم مزاجی اپنائے ہوئے ہیں، حلم اور بردباری کی نعمت سے سرفراز ہیں، سمجھو کہ وہ ساری اچھی اچھے اچھے اخلاق کا مالک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بد اخلاقیاں ہیں ان سب کی جڑ دنیا کی محبت ہے. حب دنیا راز و کلی خطیت ہے. ساری گناہوں کی اور خطاؤں کی جڑ دنیا کی محبت ہے. اور اس حب دنیا سے جو چیز انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ ہے کبر، تکبر، جس سے غرور پیدا ہوتا ہے انسان. اور کبر سے پیدا ہوتا ہے غصہ، اور پھر غصے سے پیدا ہوتی ہیں ساری خرابیاں، ساری برائیاں اور ساری بد اخلاقیاں. غصے کی وجہ سے انسان پھول پھول بھی بکتا ہے، گالی گلوچ بھی کرتا ہے، مارتا دھاڑتا بھی ہے، اور غیبتیں بھی کرتا ہے، تہمتیں بھی لگاتا ہے، بکواس بھی کرتا ہے، جھوٹی سپنے بھی کھاتا ہے، اور بسب بھی کرتا ہے، غضب بھی کرتا ہے. طرح طرح کی بد اخلاقیوں کے اندر وہ مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت نے اس کو متکبر بنا دیا، اور تکبر کی وجہ سے غصہ آنے اس کی عادت بن گئی. اب بات بات سے غصہ کرتا ہے، جب بات بات سے غصہ کرتا ہے تو ہر قسم کی برائیوں کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے. اس طرح سے وہ تمام بد اخلاقیوں کے اندر تقریباً مبتلا ہو جاتا ہے. شاید دوسری طرف وہ قائم اللیل اور قائم النہار ہو، اور بڑا ہی اللہ والا، بڑا کثرت سے اللہ اللہ کرنے والا، بڑا عابد زاہد، تہجد گزار ہو کچھ بھی ہو، لیکن حقیقت میں وہ انسانیت سے خالی پر بجائے اللہ کی رضا کے حامل ہونا کہ اللہ کے غضب کا مستحق ہے. تو غصہ جو ہے یہ بہت ساری برائیوں کے پیدا ہونے کا ذریعہ ہے. سختی مزاج کے اندر، شدت مزاج میں سختی، یہ انتہا درجے کا عیب ہے. اللہ کا اس سے بدلا مانگتا ہے. اور جتنی اچھائیاں ہیں، جتنے اچھے اچھے اخلاق ہیں، ان کی جڑ تواضع ہے، بالکل تکبر کی ضد. تواضع سے سارے اچھے اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں. تواضع ہی سے انسان کے اندر حلم، بردباری، نرمی پیدا ہو جائے، نرمی پیدا ہو جائے. اور یہ نرمی اور تواضع ساری حسن اخلاق کی جڑ ہوتی ہے. اس سے اچھے اچھے اخلاق سب پیدا ہو جاتے ہیں. ان دو باتوں کی حضرت مسجد کہ سخت مزاجی سے اور طبیعت کی سختی سے، مزاج کی سختی سے پرہیز کرو. طبیعت میں ہرگز ہرگز اپنے غصے کی عادت مت ڈالو، بلکہ نرمی، تحمل، بردباری، برداشت کرنے کی عادت کو اختیار کرو. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اسی یعنی حسن اخلاق کی فضیلت اور تاکید اور ترغیب اور بد اخلاقی کی مذمت، بدخلقی کی برائی، بالخصوص سختی اور درشتی کی بڑی مذمت آئی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ حسن اخلاق کے بارے میں موٹی موٹی چار فضیلتیں احادیث طیبہ میں بیان ہیں. متعدد حدیثوں میں ایک تو یہ فضیلت آئی ہے کہ میزان عمل میں سب سے زیادہ بھاری چیز جو ہوگی، سب سے زیادہ وزن جس عبادت کا ہوگا وہ حسن اخلاق. کس کے برابر کسی کا بھی وزن نہ ہوگا جس میں حسن اخلاق کا وزن میزان عمل کے اندر قیامت کے دن ہوگا. دوسری یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ حسن اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو قائم اللیل اور قائم النہار کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں. قائم اللیل کہتے ہیں اس شخص کو جو رات بھر عبادت میں مشغول رہے، جن کو روزے سے رہے، رات کو مصلے پہ رہے، رات مصلے پہ کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دے. آسان نہیں، کہنا تو آسان ہے، کر کے دکھانا آسان نہیں. اور دن بھر روزے سے یہ بھی کہنا تو آسان ہے، کر کے دکھانا مشکل ہے. لیکن جو شخص ایسا ہو، اور ہزاروں ایسے لوگ گزرے کہ راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے، دن کو روزے سے رہا کرتے تھے، ایسے آدمی کا بڑا درجہ. حسن اخلاق اختیار کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ یہ درجہ تھا. کتنی بڑی مشقت والی فضیلت کو نہایت آسان عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ عطا فرمایا. تیسری فضیلت یہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جس کے اخلاق زیادہ اچھے. سب سے بڑا مسئلہ تو آخرت کا ہی ہے نا. کہ جو حضور کے ساتھ ہوگا وہ تو کامیاب ہی کامیاب ہوگا، اسے کیا غم ہوا، اسے کیا خطرہ ہوا، اسے کیا خوف ہوگا، وہ تو حضور کے ساتھ ہوگا. اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا اور وہ میرا محبوب ہوگا. تو میزان عمل میں حسن اخلاق کا وزن بھی سب سے زیادہ، اور حسن اخلاق اختیار کرنے کی وجہ سے قائم اللیل قائم النہار کا درجہ حاصل ہونا، اور سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب ہونا اور قیامت میں آپ سے زیادہ نزدیک ہونا بھی اسی کی وجہ سے. ایک روایت میں عجیب واقعہ مذکور ہے کہ ایک شخص حضور خدمت میں سامنے سے آیا اور عرض کے حضور سب سے افضل عمل بتا دیجیے کون. عجیب عجیب صاحب کرام سوال کرتے ہیں کہ سب سے افضل عمل جو ہے وہ آپ نے بتایا. اب حسن الخلق اچھے اخلاق اپنانا سب سے بہترین اور سب سے افضل اور سب سے بہتر عمل. پھر وہ دائیں طرف سے آئے پھر یہ سوال کیا آپ نے یہی جواب دیا. پھر وہ بائیں طرف سے آیا پھر یہ سوال کیا پھر یہی جواب دیا. پھر وہ گھوم کر پیچھے سے آئے حضور سب سے افضل عمل بتا دیا. ہمیں تو سمجھ نہیں رہے میں کہہ رہا ہوں اپنے اخلاق سب سے اچھی چیز ہے سمجھتے نہیں ہو تم کہ سب سے افضل عمل اچھے اچھے اخلاق کا اپنانا ہے. اور اس حدیث کے آخری میں یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے غصہ مت کرنا. یہ بتا دیا کہ یہ بد اخلاقیوں کی جڑ ہے. حسن اخلاق سب سے افضل عمل ہے لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ غصے سے بچو. اور غصے سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ غصہ نہیں کرو، بے موقع غصہ نہ کرو، ضرورت سے زیادہ غصہ نہ کرو. یہ مطلب نہیں جہاں شرن غصہ کرنا چاہیے وہاں بھی غصہ نہ کرو، یہ مطلب نہیں. غصے کو اپنے حد میں رکھو کہ اللہ پاک نے اپنے دفاع کے لیے کیا طاقت باطن کے اندر رکھی ہے کہ جب کوئی انسان کو کوئی مارتا ہے، کوئی پیٹتا ہے، اسے کو مال چھینتا ہے یا آبرو پہ حملہ کرتا ہے یا کفار و مشرکین مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں تو بھی غصہ آنا چاہیے. اور کوئی اپنے معاہدوں کی اصلاح و تربیت کے لیے بھی غصہ استعمال کرنا پڑتا ہے. تو یہ دفاع کرنے کی چیز ہے جو بقدر ضرورت بوقت ضرورت استعمال کی جاتی ہے، نہ یہ کہ اس کی عادت کر لے آدمی بس آدمی کا چہرہ بھی ڈراؤنا خوفناک اور خون خار ہو جائے. بعض آدمی کا ایسے ہوتا ہے غصہ کرتے کرتے ان کا چہرہ جو ہے نا بڑا ڈراؤنا ہو جاتا ہے، دیکھ کر کے معلوم ہوتا ہے کہ پتنی بھیڑیا ہے، شیر ہے، یہ چیتا ہے. آنکھیں بھی ایسی ڈراؤنی لگتی ہیں، چہرہ بھی اس کا ایسا خوفناک ہو جاتا ہے غصہ کرتے کرتے. اور واقعی غصے میں کوئی بچہ دیکھ لیتے تو ڈر جاتا ہے. بس بات بات میں غصہ طبیعت میں سختی، گھر والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا، بیوی کے ساتھ بدسلوکی، اولاد کے ساتھ جاتی، ماں باپ کے ساتھ بے احترامی، اور جہاں بیٹھے بس لڑے، جہاں بیٹھے وہاں بکواس کرے، جہاں بیٹھے وہاں غصہ کرے، جہاں بیٹھے بس غیبت کرے، جہاں بیٹھے بس مار دھاڑ کرے. بدلوں کی ایسی عادت ہوتی ہے ہم سے غصہ آتا رہتا ہے کہ بعض لوگوں کو ایک دفعہ غصہ آ جائے بس پھر اللہ بچا خیر نہیں. الحمد للہ فرماتے ہیں کہ بعض ملا جی ایسے ہوتے ہیں بچوں کو پڑھانے والے کہ غصہ ایک لڑکے پہ آیا اور لکڑی ساری کلاس سے برسا دی تو سبھی کو مارتے ہوئے جا رہے ہیں. جناب غصہ جو آ گیا تو اب غصہ ایک پہ آیا تھا اور جناب اس غصے کو اتارا جا رہا ہے 25 بچوں کے اوپر. نہیں غصے پہ کنٹرول، جہاں جب اور جتنا غصہ کرنے کی ضرورت ہو وہاں کرے پر نہیں. عام عادت تحمل کی، بردباری کی، برداشت کرنے کی ہونی چاہیے. یہ شاستری سرکار دو عالم جناب رسول ساری زندگی سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی کو غصہ نہیں کیا، ساری زندگی کسی ساری زندگی کبھی کسی کے اوپر اپنی ذات کے لیے آپ نے غصہ نہیں کرا، نہ کسی کو مارا اور نہ کسی کو آپ نے ڈانٹا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اپنا قصہ بتاتے ہیں کہ میں 10 سال اردو خدمت میں رہا ہوں. ان کے بعد حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور خدمت کے لیے دے دیا تھا کہ حضور یہ میرا بیٹا جو ہے بہت ہوشیار سمجھدار ہے، آپ گھر میں اولاد ہے نہیں، گھر میں کام کاج کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، آپ ان کو اپنے گھر رکھیں. بس پھر سفر و حضر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور خدمت میں رہے اور آپ خدمت کرتے رہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 سال میرا ایک دن بھی آپ نے وقف نہیں فرمایا. یہ ہمارے آقا، یہ ہے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ جو فرما رہے ہیں کہ اچھے اچھے اخلاق اختیار کرو. 10 سال کے عرصے میں ایک دفعہ بھی وقف نہ فرمانا، اور ایک دفعہ بھی یہ نہ فرمانا کہ بھائی تم نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، معمولی بات نہیں. کر اس سے معلوم ہوا کہ ایسی عادت ہونی چاہیے ہماری اور آپ کی. ہاں جہاں پہ اصلاح و تربیت کی ضرورت ہو تو وہاں پہ تعلیم کرنا، ادب سکھانا بالکل درست ہے، لیکن اصل عادت یہ کہ اپنے ذات کے لیے کبھی آپ نے انتخاب نہیں لیا اور غصہ نہیں فرمایا. حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، تو بچے یہ بچپنا تھا ان کے اندر بھی الحمدللہ، کسی کام کے لیے مجھ سے فرمایا کہ انس جاؤ فلاں کام کے لیے آپ نے بھیجا، اور کہتے ہیں کہ میں چلا تو گیا مگر میرا ارادہ نہیں تھا جانے کا. راستے میں نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے تھے تو میں کھڑا ہوا کھیل دیکھنے لگا، بچے تو بچے ہوتے. آپ میرا انتظار کر کے کہ بھائی انس کو میں نے کام کے لیے بھیجا تھا ابھی تک کر کے آئے نہیں، آپ میری تلاش میں لینے کے لیے وہاں پر پہنچے جہاں میں بچوں کا کھیل دیکھ رہا، تو آپ نے پیچھے سے مجھے پکڑا اور فرمایا انس کہ میں جیت پھر تم وہاں گئے نہیں جہاں میں تم کام کے لیے بھیجا تھا، کہ حضور تو کبھی جا رہا اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں. اللہ حالانکہ یہ موقع مجھ سے کا ہوتا ہے، ایک تو بھیجا دوسرے کے پھر جناب انتظار کرنا پڑا، تو اتنا انتظار کرنا پڑا کہ تلاش کرنے کے لیے جانا پڑا، اور پھر وہاں جا کر کے بھی دیکھا تو جناب بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بچوں کھیل دیکھ رہے ہیں. اب ایسی بات پر تو عام طور پر آدمی غصہ آ ہی جاتا ہے، اور اگر نہ بھی آئے تو کم از کم چہرہ تو بگڑ جاتا ہے. آدمی سخت کو تم کہہ دیتا ہے رحمت اللہ علیہ وسلم مسکراتے فرمایا کہ آنے سے تم گئے نہیں وہاں پر جہاں میں نے بھیجا تھا، سب ہوگا بھی جاتا. ایسی حدیث میں یہ وقت بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کسی کا تشریف فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آیا اور آپ کے چادر مبارک کو اس نے کھینچا، اتنی زور سے کھینچا کہ کھینچ کر کے آپ اس کے سینے لگا، اور جو چادر آپ نے اوڑھ رکھی تھی جس کو اس نے کھینچا تھا اس کے کنارا جو تھا ذرا موٹا تھا، وہ موٹا کنارا جو ہے کھینچنے کی وجہ سے اس کی وجہ سے آپ کی گردن مبارک میں لال نشان پڑ گئی. زور سے کہہ دیا اس نے، جیسے تو ایسے ہوتے ہیں اللہ بالکل شیشی آپ قریب آ گئے، اور پھر کہا کہ حضور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا کچھ دینے کے لیے مجھے بھی تو حکم فرمائیے، یعنی اپنی ضرورت کے لیے درخواست کرنے کے لیے یہ نامناسب انداز اختیار ہے. زور سے کہہ دیا حضور کو، جب آپ کھینچ کر کے قریب آ گئے اور کپڑے کا نشان بھی آپ کے گردن مبارک میں پڑ گیا، اس کے باوجود آپ نے ہٹ کر فرمایا کہ اچھا بھائی دوست نے کچھ نہ کوئی غصہ نہ کوئی غصہ، کسی کو ماموں کی بات نہیں ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا اور یہ فضیلت بیان فرمائی نرمی کی کہ میں اس شخص کو جنت کے کناروں پر محل دلانے کا ضامن ہے. میں اس شخص کو جنت کے کناروں پر محل دلانے کے لیے ضمانت دیتا ہوں کہ جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے. حق ہے اس کا لیکن بغیر لڑے حق بھی نہیں رہتا, لڑنا پڑے گا, مار پیٹ کرنی پڑے گی, خود میں ہوگی, بہت کچھ ہوگا جب پہ جا کر حق ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. میں کون جھگڑے, حق نہیں ملتا تو نہ ملا, ہم نہیں لڑیں گے کسی سے. حق پر ہوتے ہوئے حق چھوڑ دے تو ہاں. اب یہ بغیر ہیلپ کے اور بغیر بدھ بازی کے اور بغیر کاموں کی کوئی ہو سکتا ہے؟ جو حق پر ہوتے ہوئے حق چھوڑ دے میں اس کو جنت کے کناروں میں جگہ دلانے محل دلانے کے لیے تیار ہوں. بعض روایتوں میں اس کے فضیلت جنت کے بیچوں بیچ محل دلوانے کے لیے. اور اس حدیث میں دوسری فضیلت یہ بیان فرمائیے آپ نے کہ جو آدمی میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ محل دلانے کے لیے تیار ہوں, لو جنت کے بیچوں بیچ میں اس کے لیے محل دلانے کے لیے تیار ہوں کہ جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے چاہے مذاق میں ہو. کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے, جھوٹ تو ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے جو کہ مذاق میں بھی نہ جائے, بغیر مذاق کے بھی نہ جائے. اس لیے جو آدمی جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور مذاق میں بھی دوسروں کا دل خوش کرنے کے لیے جھوٹ نہ بولے, آپ فرما رہے تھے اس کو جنت کے بیچوں بیچ محل دلانے کی. تو جھوٹ بولنا بدترین عادت ہے اور بچنا بہترین خطرہ ہے. لہذا دکاندار کو بھی چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے, نوکر کو بھی چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے, مرد کو بھی چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے, عورت کو بھی چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے. بس جھوٹ بولنے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں, جب بولے سچ بولے. بس یہ ہے بہترین عادت کہ جھوٹ بولنے سے جو بچے گا, حضور فرما رہے میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ انشاءاللہ محل دلوا دوں. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جھوٹ تو عام طور پر نہیں بولتے لیکن مذاق میں بولتے ہیں, یار دوستوں دل خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. اور اللہ بتائے بعض لوگوں کو جھوٹ بولنے کی عادت ہی ہو جاتی ہے, یعنی مذاق بھی نہیں بس جھوٹ بولنے کی عادت ہے. اللہ بچا اللہ بس موقع بما بلا ضرورت بلا وجہ بس جھوٹ بول دیں گے, عادت پڑی ہوئی ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا میں جھوٹ بول رہا ہوں. جھوٹ بولنے کی عادت, اللہ بچا جھوٹ بولنا یاد رکھو کہ جس طرح مذاق میں نہ جائے تو بغیر مذاق کے بھی نہ جائے. جھوٹ اور دھوکہ فریب کی ساری بد اخلاقی آئے اللہ. اور تیسری بات اس حدیث کے اندر یہ بیان فرمائی, بھائی میں جھوٹ کی بات اس لیے میں زیادہ زور دے رہا ہوں کہ آج کل جھوٹ بولنے کا عام رواج ہے. ہماری مارکیٹ تو جھوٹ سے بھری ہوئی, جھوٹے وعدے اتنے جھوٹے وعدے اتنے جھوٹے وعدے المان والا تھے. نقلی کو اصلی بتانے کا عام رواج, کم تول رہے ہیں, کم ناپ رہے ہیں, پورا تول بتا رہے ہیں, پورا ناپ بتا رہے ہیں کہ پورا ہے, ایک ماشا اس میں کم نہیں, زیادہ ہوا کم نہیں ہوا. جھوٹ بولنے کا اتنا رواج, جھوٹ تو حرام ہے بھیا. اور تیسری بات ہے جس کے لیے فرمائی کہ اور میں جنت کے سب سے اوپر والے حصے میں محل دلانے کا ضامن ہوں. اللہ کو میں جنت کے سب سے اوپر والے حصے میں اور اوپر والی منزل میں محل دلانے کے ضامن ہوں اس آدمی کو جو اس نے اخلاق اختیار کرے. اور معلوم ہے جنت کے کتنے درجات ہیں؟ درجات کو سمجھنے سے پہلے یہاں سمجھو کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کے برابر ہے. یہ جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اتنا قریب نہیں جتنا نظر آ رہا ہے, وہاں پہنچنے کے لیے 500 سال کی مسافت طے کرنا ضروری ہے. 500 سال تک کوئی چلے جب جا کر کے آسمان پہ پہنچے, پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک یہ مسافت، اس طرح چھٹے آسمان سے لے کر ساتویں آسمان تک یہ مسافت، ساتویں آسمان پر جنت ہے عرش کے نیچے، منتہا انتہا جنت الماوا، سلسلہ المنتہا کے بعد جنت الماوا ہے، اس جنت میں وہاں 100 درجے، ہر 2 درجوں کے درمیان بھی 500 سال کی مسافت، 100 درجے، اس کا جو سب سے اوپر والا حصہ ہے اسے کہتے ہیں جنت الفردوس، 100ویں منزل ہے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ حضور اپنی امت سے کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگنا، اس کا اعلیٰ درجہ ہے، سب سے اونچا والا حصہ جو ہے وہ جنت الفردوس ہے، وہ مانگا کرو، لے کے مانگنے میں ہمارے کیا خرچ ہو رہا ہے، اور جنت ملے گی ان کی رحمت سے، تو اپنے عمل کو کیا دے گی، عمل چھوڑے تو نہیں، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ بھائی ہمارا عمل ہی اس قابل نہیں ہے تو کیا جنت مانگے، نہیں مانگو، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے ملی، اور مانگو جب مانگ رہے ہو تو پھر بھائی تھوڑا کیوں مانگو، تو وہ مانگو تو بس پھر آپ فرما رہے ہیں کہ جنت پھر دوست مانگو، جنت کو سب سے اونچا کر دیں، اچھے لائے کے نیچے، اس منزل میں حضور فرما رہے ہیں کہ جو آدمی حسن اخلاق کو اختیار کرے گا میں اس کو جنت کے سب سے اوپر والے جنت الفردوس میں محل دلانے کا ذمہ دار ہوں، اب آپ سے بڑھ کر کون ضامن ہو سکتا ہے، اور حسن اخلاق کی جڑ ہے توازو، اور توازو میں پیدا ہوتی ہے نرمی، طبیعت کے اندر نرمی ہوتی ہے، عام حالات میں آدمی کا مزاج نرم ہو، تحمل ہو، بردباری ہو اس کے اندر، اور حلم و بردباری کے بارے میں بھی حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز میزان عمل میں بھاری نہیں، کیوں یہ بھی اس نے اخلاق کی جڑ، تو جب اس نے اخلاق کا یہ حال ہے تو اس کی جو ایک جڑ ہے اور بنیاد ہے اس سے بھی پھر یہی ثواب ہوگی، یہی فضیلت ہوگی، ایک حدیث میں عجیب فضیلت آئی ہے کہ قیامت کے دن ایک موقع پر اعلان ہوگا کہ بھائی اہل الفضل کہاں ہے، کھڑے ہو جائیں اہل الفضل، فضل والے کہاں ہیں، کھڑے ہو جائیں، تو تھوڑے سے آدمی کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہو جی تیزی سے جنت کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں، تھوڑے سے کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہوتے جناب دھم آدھم جنت کی طرف روانہ شروع ہو جائیں گے، تو ملائکہ بھاگے بھاگے ان کے پاس جائیں گے کہ ارے بھائی تم کون لوگ ہو، کہیں جلدی جنت میں کیوں جا رہے ہو، کہتے ہم اہل الفضل ہیں، تو اہل الفضل کون ہے، کہا کہ اہل الفضل وہ کہلاتے ہیں کہ جب ان پر ظلم کیا جاتا تھا دنیا کے اندر تو وہ صبر کرتے، جب ظلم کیا جاتا تھا تو وہ صبر کرتے، جب بدسلوکی کی جاتی تھی تحمل کرتے، جب ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا برداشت کرتے، وہ ہیں اہل الفضل، ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوتا تھا ہم ایسی کرتے تھے، تو آپ پھر بھائی تم واقعی تم جنت میں جانے کے لائق ہو، جاؤ بھائی جنت میں جاؤ، فن ماج العامل، اس طرح نیک عمل کرنے والوں کا بدلہ بہترین، تو جیسے غصہ کرنا انسان کے اختیار میں ہے، مزاج کو اپنا سخت بنانا اور درست بنانا اور ہر بات میں سختی کرنا اور بات بات میں مزاج کے اندر تلخی اور انداز گفتگو میں کڑوا پن اختیار کرنا انسان کے اختیار میں ہے، ایسی نرمی، تحمل، بردباری، ملن ساری، خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی اپنانا بھی ہر ایک اختیار ہے، حضرت یہ وسیعت فرما رہے ہیں کہ بھائی نرمی، تحمل بردباری کو شعار بناؤ، یعنی اس کی عادت بناؤ، سختی اور درستی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور نصیحت نمبر 12 یہ ہے زیادہ تکلف سے بچیں، اقوال میں، افعال میں، طعام میں، لباس میں. یعنی تکلف جو ہے یہ بری چیز ہے، جس کے مقابلے میں سادگی اور بے تکلفی. سادگی اور بے تکلفی یہ بہترین خصلت ہے، اور اس کے مقابلے میں تکلف کرنا یہ بری عادت ہے. مضمون ہے انبیاء علیہ السلام کے احوال میں لکھا ہے اللہ پاک نے قرآن کریم میں، وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں کہ بلا وجہ کسی بات میں تکلف کروں. اب تکلف کھانے میں بھی ہوتا ہے، تکلف پینے میں بھی ہوتا ہے، تکلف بولنے میں بھی ہوتا ہے، تکلف عمل میں بھی ہوتا ہے. اب کھانے کا تکلف یہ ہے کہ بس ہر وقت اس بات کی دھن میں رہے، اور ہر وقت اس فکر میں رہے کہ آج کیا کھانا ہے، کھانے میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، پراٹھا بھی، بریانی بھی ہو، قورمہ بھی ہو، متنجن بھی ہو اور اس کو ہضم کرنے کے لیے سیوا نک بھی ہو، چٹنی بھی ہو، اچار بھی ہو، اور روٹی بھی ہو، اور فلاں اور چیزیں بھی ہو. پھل کون کون سے آئیں گے بھائی؟ بھائی یہ پھل آج بہت شاندار ہے، یہ تو ضرور آنا چاہیے، اس کے بغیر سے میں کھانے نہیں کھاؤں گا. لاؤ چار سے بھی ہو لے کر آؤ. چوتھا کا چلا گیا لیکن انگور تو آ گئے، انگور لے کر کے آؤ، لیکن ڈھونڈ کر لانا کہیں نہ کہیں سے مسلسل میں وہ ملنا چاہیے، کیا کہتے ہیں سندر خان ملے نہ ملے، اب جناب وہ تو ایٹھے بیٹھے لاؤ کے کر کے آؤ. میں کیا جاؤں، میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ سندر خان یا انگور نہیں آئے گا، انگور مل نہیں رہا. یہ شکل کو بات اور جناب گھر والوں سے اس نے تو آرڈر دے دیا، اب بیچارے وہ مصیبت میں آ گئے. اب تھوڑا سا نمک زیادہ ہو گیا یا جناب جی مرچ زیادہ ہو گئی، اور جناب میاں جی غصے میں بھرے بیٹھے، پلیٹ مار کے پھینک کے ماری بیوی کے اللہ سے لات مار دی جناب والے بریانی کی پلیٹ، یہ غصہ ہنگامہ کھڑا کر دیا. یہ تو خیر غصے کی عادت بات ہوں گے ایسی ہوتی ہے اللہ بچائے، لیکن تکلف دیکھا آپ نے، تو بس دھن سوار ہے تو بس کھانے کی سوار ہے، بس اب یہ ہوگا اب وہ ہوگا، یہ نہیں ہو تو وہ نہیں ہو. نہیں صحیح کہ جو اللہ تعالیٰ وقت پہ دے دے کھا دے، جو اللہ تعالیٰ وقت عطا فرما دے بس کھا دے، اور یہ سمجھے کہ میں تو اس کے بھی لائق نہیں تھا، بہت مہربانی انہوں نے اپنے رحمت سے عطا فرما دی، اور پھر وہ بڑھیا بڑھیا چیزیں بھی بھائی اپنی مرضی کھلائی دے دی. جو کوئی کھلا رہے ہیں اس کے بھی لائق نہیں ہے، لیکن مرضی کی بھی کھلا دیتے ہیں. جس کے لیے آپ تکلف کر کے دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، وہ بغیر تکلیف کے نہایت فرینڈلی کے ساتھ کھلاتے بھی ہیں اور کھلا بھی دے. جی کھانے میں تکلف ہو گیا تھا، ناشتے میں یہ ہونا چاہیے، دوپہر میں ہونا چاہیے، شام میں یہ ہونا چاہیے، بلاوت ہونا چاہیے، بلاوت ہونا چاہیے، نہ ہو تو جناب پریشان میں نہیں کھاؤں. ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا، جب ان کا انتقال ہو گیا انہیں پوچھا بھی کیسا معاملہ ہوا، کہا ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ ہے وہ ہے فلا فلا، اللہ نے توفیق دی تھی اس کی وجہ سے، امید تھی کہ ان شاء اللہ تعالیٰ نوازا جائے گا، لیکن وہاں تو کچھ بھی نہیں پوچھا، نہ تہجد کے بارے میں پوچھا گیا، نہ روزوں کے بارے میں پوچھا گیا، نہ نقلی عبادتوں کے بارے میں کچھ پوچھا گیا، نہ اور دوسرے کارائے خیر بہت سے اللہ پاک نے کرائے تھے ان کے بارے میں کوئی سوال ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. وہاں تو بھائی یہ کہا کہ بھائی ایک دن تمہارے گھر میں کھچڑی کے اندر نمک تیز ہو گیا تھا، تم نے خاموشی سے کھا لیا تھا، بس تمہارا یہ عمل ہمیں پسند آئی، بس اسی پہ تمہاری ہم بخشش کریں. میاں کو جو ماحول پسند آ جائے. یہاں آدمی ناز کرتا ہے کہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں اور وہ عبادت کر رہا ہوں اور میں اتنا صدقہ کر رہا ہوں, میں اتنی خیرات کر رہا ہوں اور میں اتنی زکاۃ دیتا ہوں, میں اتنے حج کرتا ہوں, میں اتنے عمرے کرتا ہوں اور میں نے اتنا کر لیا اور وہ کر لیا. وہ اگر کہیں ہاں کر لیا بیٹی, اگر وہاں نہیں پوچھا تو کچھ بھی نہیں. لہذا آدمی کو ناز سے بچنا چاہیے, نیاز کو اپنانا چاہیے. تو بناز عجب من بنیاز عجب, ان کا ناز بھی عجیب اور بندے کی نیاز بھی عجیب. اسے کھانے کے تکلف سے بچے, ایسی بات لوگوں کو اللہ بچائے. لباس پوشاک کے اندر تکلف کی عادت ہوتی, جناب وہ کپڑے جناب استری کے جیسے سلوا ہونا چاہیے اور وہ جناب ایسا ہو اور ویسا ہو اور اتنا بڑھیا ہو اتنا عمدہ ہو, یہ ماں کا ہو کپڑا فلاں کا ہو, یہ جیسے بازوں کا جاپانی سوٹ پہنیں گے, ہم تو پہنیں گے اس ٹائم, ملے نہ ملے, نہیں تو کورین چل جائے گا, پاکستانی نہیں پہنیں گے. چاہے ابا کتنا ہی کہہ لیں اور اما کتنا ہی سمجھا لیں, نہیں میں نہیں پہنوں گا, یہ میری شان کے خلاف ہے. علی عادل میں کیسے پاکستانی سوٹ پہنوں, میں تو جاپانی سوٹ پہنوں گا. اور پھر ایسا سلا ہوا ہو اور فلاں جگہ سے سلا ہوا ہو اور یہ ہو اور وہ ہو, اس میں استری بھی ہو خلق بھی ہو, تو نہیں تو نہیں پہنوں گا. یہ ہے تکلف. اور اگر بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے, طاقت دی ہے, استطاعت دی ہے, جاپانی سوٹ پہن لے اور استری والا پہن لے, ٹھیک ہے, نہیں ملے تو جو ملے, میں تو اس کے بھی لائق نہیں, جو اللہ تعالیٰ دلا دے. یہ تکلف نہیں, یہ ہے بے تکلف. کہ وقت جو لباس میں اثر آ جائے, سرکار دو عالم دلا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعام و لباس کے بارے میں یہ سن رکھتی ہے, یہ طریقہ تھا کہ وقت پر جو مل جاتا تھا شکر کے ساتھ کھا لیا کرتے تھے, جو پہن مل جاتا تھا لباس استعمال کر لو. آپ نے بڑھیا سے بڑھیا کپڑے بھی پہنے اور گھٹے سے گھٹیا کپڑے بھی پہنے, عمدہ عمدہ کھانے بھی آپ نے احیانا کھائے تناول فرمائے, اور جناب بیشتر آپ کا حال یہ ہے گھر کے اندر مہینے مہینے چولہا نہیں جلتا تھا, صرف اسودیش پہ گزارا ہوتا تھا, یعنی کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا, نہ اس کو شکایت نہ اس کو شکایت. اللہ تعالیٰ جو عطا فرما دے, کسی لباس کے ہم لائق نہیں, کسی طعام کے ہم لائق, جو کچھ اللہ تعالیٰ ہم نے کھلا دے ان کا فضل ہے, ان کا کرم ہے, ان کی عنایت ہے, ان کی مہربانی ہے, تکلف کس بات ہے. اور جو تکلف کا عادی ہوتا ہے بس وہ پریشانی رہتا ہے, خود بھی پریشان ہوتا ہے, گھر والوں کو بھی پریشان کرتا ہے, ماں باپ کو بھی پریشان کرتا ہے, اولاد کو بھی پریشان کرتا ہے, سب اس کی وجہ سے تکلیف میں آتے ہیں. اور جو بے تکلفی کے ساتھ رہتا ہے, شادی کے ساتھ رہتا ہے, جو وقت مل جائے شکرانے کے ساتھ کیا لیتا ہے, سب کو راحت رہتی, نہ گھر والوں کو پریشانی, نہ ماتحتوں اور ملازمین کو کوئی پریشانی, کہ بھائی وہ تو جو کچھ کھلائیں وہ کھا لیں گے, جو کچھ ملائیں گے وہ پی لیں گے. شکایت یاد ہے ایک بزرگ, اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ بڑے سمجھدار اور بڑے عقل مند اور ہر چیز سے سبق لینے والے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ وہی سمجھ ہمیں بھی عطا فرمائے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں غلام خرید کے لایا اور میں نے آ کر اس کو اپنے گھر میں رکھ دیا اور اس سے پوچھا بھائی یہ بتاؤ بھائی تمہارا کیا نام رکھوں, جو نام رکھ دو وہی میرا نام, جس نام سے پکارو گے میں رکھ کہوں گا ان شاء اللہ, جو بھی آپ مناسب سمجھے میرا نام رکھ, اس میں اپنی پسند بھی بتا دو گے, تو نہیں جو آپ کی پسند ہو میری پسند, جو آپ نام رکھتے ہیں وہ میرا. پھر تو میں اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ تم میرے گھر میں کون سی جگہ رہنا پسند کرو گے, جہاں بٹھاؤ گے بیٹھ جاؤں گا, جہاں لٹاؤ گے لیٹ جاؤں گا, میری کیا پسند, قالین پہ لٹاؤ گے قالین پہ لے جاؤں, فرش پہ لٹاؤ گے فرش پہ لے جاؤں گا, سلائی پہ بٹھاؤ گے سلائی پہ بیٹھ جاؤں گا, کھدر پہ بٹھاؤ گے کھدر پہ بیٹھ جاؤں گا, بس آپ مجھے جہاں مناسب سمجھے مجھے رہنے کی جگہ بتا دیں, بس میں تمہارے جی بھائی اتنا بڑا مکان ہے حویلی ہے, تم بتاؤ کون سا کمرہ تمہیں اچھا لگ رہا ہے بتا دے تو بتاؤ, مجھے میری کوئی پسند نہیں, جو آپ کی پسند ہو میری پسند. سنو اچھا بھائی اب تمہارے کپڑے بتاؤ, تمہارے کپڑے کیسے سلوا دیں, تم ہمارے گھر آ گئے ہو ہمارے گھر رہو گے تو کپڑے ہی بتاؤ, جو پہناؤ پہن لیں, سفید پہناؤ گے سفید پہنوا, کالا پہناؤ کالا پہنوا, موٹا پہناؤ گے موٹا پہنوا, پتلا پہناؤ پتلا پہنوا, پھر بھی کچھ جو آپ پہنا وہ پہن لیں گے. تو پھر آپ نے مجھ سے اچھا یہ بتاؤ کھانا کیا کھاؤ, کیا کھانا کھاؤ, تمہیں جو کھلاؤ کھا لوں گا, دال کھلاؤ گے دال کھا لوں گا, قورمہ کھلاؤ قورمہ کھا لوں گا, دودھ پلاؤ گے دودھ پی لوں گا, شربت پلاؤ گے شربت پی لوں گا, سادہ پانی دو وہ پی لوں گا. تو بزرگ کہتے جب اس نے میرے چار سوالوں کا یہ جواب دیا تو میرے آنکھوں سے ٹپ 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 آنسو گرنے لگے کہ میرا یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے. اس غلام کو میں نے چند پیسوں میں خریدا ہے تو ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ نہ مجھے نہ اپنے رہنے کی جگہ بتا رہا ہے, نہ اپنے نام کو بتلا رہا ہے, نہ اپنے کھانے کو بتلا رہا ہے, نہ اپنے پہننے کو بتلا رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے جو آپ کی مرضی ہو میری مرضی. تو یہ تو ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے. جو سچ مچ ہمارے پیدا کرنے والے ہمارے خالق بھی ہیں, ہمارے مالک بھی ہیں, جو کچھ دیتے بس بندے کو راضی رہنا چاہیے تھا. تو یہاں جناب اپنی اپنی چلا رہے ہیں, چلا چلا کے نہ شکری میں مبتلا ہے, نہ قدری میں مبتلا ہے, اور جو ہے کتنے گناہوں کے اندر مبتلا ہے. حالانکہ جو کچھ بھی دیا رکھا اللہ پاک نے دیا ہے, جو کچھ ملا ہوا بلا استحقاق, بلا استحقاق. سید قصہ اور سنا دوں مجھے وہ بھی یاد آئے گا. مثنوی کے اندر لکھا یہ واقعہ مگر حضرت لقمان علیہ السلام کا, حضرت لقمان جو تھے شروع میں غلام تھے کسی کے, اور چونکہ حسن اخلاق کا پیغر تھے, اچھے اچھے اخلاق کے مالک تھے, جس کے نتیجے میں آقا غلام بنا ہوا تھا, یہ آقا بنے ہوئے تھے اپنے آقا کے. یہ ایسی چیز حسن اخلاق میں حضرت لقمان جو کہ غلام تھے ان کو آقا بنایا ہوا تھا, اور آقا کو ان کا غلام بنایا ہوا تھا. وہ ان کی بڑی خدمت کرتا تھا, میرے غلام خدمت کرتا تھا, آقا کی آقا ان کی خدمت کرتا تھا, ان کا بڑا ادب کرتا تھا, بڑا احترام کرتا تھا. اور اس کا یہ معمول تھا کہ جب نیا پھل آتا تو سب سے پہلے وہ حضرت لقمان کی خدمت میں حاضر ہو کر کے پہلے ان کو کھلاتا اور ان کا بچہ وہ خود کھاتا تھا. گرمیوں کا جب زمانہ شروع ہوا تو خربوزوں کی فصل آئی, تو ایک خربوزہ مارکیٹ سے دیکھ کے لایا, بڑا خوبصورت, بہت ہی موضوع اور بہت ہی عمدہ, اور خوب سونگ کے لایا, اور بڑا خوش خوش آیا اور آ کر کے پھر پلیٹ لی اور چھری لی, اپنے ہاتھ سے خربوزہ کاٹ کر اور اس کا چھلکا اتار کر ایک ایک ہاتھ حضرت لقمان کو کھلانے لگا. حضرت لقمان مزے لے لیں, مزے لے لیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. آخر بڑا خوش کہ بھائی آج تو مزہ آ گیا, حضرت کو میٹھا خربوزہ کھلایا ہے, پر حضرت نے بڑا بڑے خوش ہو کر کھایا, مزہ آ گیا. آخر میں ایک پھانک بچی تو کہا حضرت یہ میں کھا لوں, ہاں ہاں بھائی تم بھی تو کھاؤ بابا, سارا مجھے کھلا دیا تم بھی تو کھاتے. اب جو اس نے وہ ایک پھانک اپنی زبان سے لگائی تو کڑوا اتنا تھا تو آقا بے ہوش ہو گیا. جب ہوش میں آیا تو اس نے حضرت کے پاؤں پکڑ لیے کہ حضرت اتنا زہریلا خربوزہ تو میں سے تو برداشت نہ ہوا, آپ نے سارا خربوزہ کیسے گوارا کر لیا. سب جواب سنو جو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے اسے یاد رکھنے کی عمل کریں, کہ جس ہاتھ سے ہمیشہ میٹھی چیزیں کھائیں اگر آج کڑوی چیز کھائی تو میں انکار کر دوں کہ کڑوی دے دوں. ہمیشہ جس کے ہاتھ سے میٹھی چیزیں کھائی ہیں اگر آج اس کے ہاتھ سے کڑوی چیز کھانے میں آ رہی تو کیا ہو. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ رحمتیں نعمتیں 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 کھلاتے آ رہے ہیں, پہناتے بھی آ رہے ہیں, ساری نعمتیں نعمتیں عطا فرما رہے ہیں. کبھی تجدید کے خلاف بھی کوئی بات آ جائے تو اسے بھی برداشت کر لیں, اس کے اندر صبر برداشت کر لیں. تو حلم اور بردباری جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز وزنی نہیں میزان عمل کے اندر. اس کی عادت ڈالنی چاہیے, اس چیز سے انسان کی گھریلو زندگی کامیاب ہوتی ہے, کسی سے انسان کی تجارت کامیاب ہوتی ہے, کسی انسان کی ملازمت کامیاب ہوتی ہے, دنیا کی زندگی اور دنیا کی معاشرت انسان کے حسن اخلاق سے برابر ہوتی ہے اور خوبصورت اور حسین ہوتی ہے, پر راحت پر عادت ہوتی ہے. اور جہاں اللہ ہوتا ہے تحمل اور بردباری نہیں ہوتی, غصہ ہوتا ہے وہ گھر ہی جہنم ہو جاتا ہے. ایسے آدمی سے لوگ بھاگتے ہیں نہیں بھاگتے, اور وہ بڑا غصہ والا آدمی تو ہوشیار رہنا, بھائی سوچ سمجھ کے جانا وہاں اور جو نرم طبیعت کا ہوتا ہے اس سے آدمی کھینچ کے ملتا ہے. اسی لیے عزیز فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نرمی پر اتنا عطا فرماتے ہیں, اتنا عطا فرماتے ہیں کہ سختی پر نہیں عطا. اور جہاں نرمی ہوتی ہے سارے ایبوں پر پانی پھیر دیتے ہیں. سمجھو بھائی, جہاں نرمی تحمل فرزواری ہوتی وہاں وہ ساری ایبوں میں وہ پانی پھیر دیتے ہیں. اور جہاں درستی سختی سد کوئی مزاج میں شدت اور غصے بازی کی عادت ہوتی ہے ساری خوبیوں میں پانی پھیر دی. آخر میں گھڑی سنا کر کے میں ختم کرتا ہوں. سرکار دو عالم کے ناظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت عزت میں دو عورتوں کا ذکر ہوا. ایک کے بارے میں تو ذکر کیا گیا حضور بڑی عابدہ زاہدہ اللہ والی صدقہ خیرات کرنے والی ایسی اور ویسی بڑی عبادت گزار, لیکن حضور وہ زبان کی بہت کڑی, اس کی وجہ سے اس کے پڑوسی بیزار. تو میں یہ پھر جن تو دو دفعہ ہو رہی جھرنے میں تو غصے بعد لڑاکو ہے تیز مزاج. اور دوسرے عورت کے بارے میں ذکر کیا کہ حضور وہ بڑی بہت کم عبادت گزار, فرائض واجبات تو ادا کرتی ہے لیکن زیادہ نفل عبادت وغیرہ نہیں کرتی ہے, زیادہ صدقہ خیرات بھی نہیں کرتی ہے, لیکن زبان کی بڑی شیریں ہیں, بہت ہی باخلاق, پڑوسی اس سے بڑے راضی وہ خوش ہیں. وہ حیرت مجھے کر جائے گی حضرت نے یہ نصیحت تو فرمائی ہے, بنیادی وصیت ہے جس سے ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے سے کس کس کے اندر اللہ بچائے جزائے سختی اور درستی ہے اور تکلف ہے. نہ بات میں تکلف ہونا چاہیے, نہ اعمال میں تکلف ہونا چاہیے, نہ لباس میں تکلف ہونا چاہیے, نہ کھانے پینے میں تکلف ہونا چاہیے. جو کچھ وہ ساتھی کے ساتھ ہو, جو کچھ وہ بے تکلفی کے ساتھ ہو, جو کچھ وہ حسن اخلاق کے ساتھ ہو, جو کچھ وہ نرم مزاجی کے ساتھ ہو, تو ان شاء اللہ تعالیٰ کامیابی کامیابی اللہ تعالیٰ خوشی کے ساتھ واپس آؤں.
ہمارے والدین, ہمارے امیران, ہمارے اساتذہ, مقابل و مشاہد احباب اور جملہ متعلقین متوسطین حاضرین اور جملہ تمام حاضرات کی اپنے کرم سے بخشش فرما. یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما, مکمل بخشش فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں حضرت حامی صلی اللہ علیہ کی ان اہم و گرام قدر وصیت و عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ توفیق عمل عطا فرما, ہمیں اس نے اخلاق کے نعمت سے مالا مال فرما. یا اللہ نرمی اور یا اللہ صبر و تحمل کی عادت اپنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ توفیق عطا فرما, مزاج کی سختی اور شدت اور غصے بازی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ غصے سے بچنے کی توفیق عطا فرما, بے جا غصہ کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اور لباس میں بھی اور کھانے میں پینے میں پہننے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں رہنے سہنے میں, یا اللہ ہر قسم کے تکلف سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تکلف سے بچنے کی توفیق عطا فرما, بے تکلفی اپنانے کی توفیق عطا فرما, بے تکلفی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما, سادگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہماری ساری بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری ساری بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما, جتنے احباب نے بیماریوں پریشانیوں کو دور ہونے کے لیے دعا کے واسطے گایا, یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما, ان کی بیماریوں کو دور فرما. یا اللہ ہم کو ہمارے ملک کی حفاظت فرما, یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یہاں سے یا اللہ تمام کفار مشرکین کو تحت نہض فرما.
جو لوگ اسلام کے پاکستان کے مسلمانوں کے دشمن ہیں، یا اللہ ان سے ہم کو نجات عطا فرما، ان کے شر سے ہم کو نجات عطا فرما، ہمارے ملک کی سرحدی جغرافیائی سرحدوں اور نظریاتی سرحدوں دونوں کی حفاظت فرما، دونوں کی اللہ حفاظت فرما، اس ملک میں حکومت صالحہ حکومت عادلہ قائم فرما، یا اللہ حکومت صالحہ حکومت عادلہ قائم فرما، اسلام کا بول والا فرما، یا اللہ بے حیائی کو دور فرما، گرانی کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں کو دور فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔